السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نشریہ جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی کا خطرہ نہیں ہے, اور افغان سیکیورٹی فورسز نے کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کا محاصرہ ختم کر دیا ہے. ہوٹل پر دہشت گردوں کے حملے میں متعدد ملکی اور غیر ملکی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. پاکستان ان الزامات کی تردید کر رہا ہے کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی اس کی سرزمین پر کی گئی. اور امریکہ میں بند کاروبار حکومت کھولنے کی کوشش کے لیے سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے آج پیر کی دوپہر کو ووٹنگ کا وقت مقرر کیا ہے. اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ سن 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا. وہ تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے. اور ترک فورسز نے پیر کے روز بھی شمالی شام پر گولہ باری کی ہے. ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کے روز ترکی کی شمال مغربی شام کے صوبے آفرین میں چڑھائی کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس کر رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور ان کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور اب سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے جو یہ بیان دیا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی, اس بارے میں کیا رپورٹ ہے ان کے پاس؟ جی ناصر.
جی خالد صاحب, آج اسلام آباد میں امام صحافی جو کہ پارلیمانی امور کو کوریج کرتے ہیں, ان سے ملاقات کی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے, اور ان سے مختلف سوالات کیے گئے. اسی گفتگو میں ان سے جب پاکستان کے ان خدشات کا تذکرہ کیا گیا کہ امریکہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے یا کوئی ایک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے, تو انہوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا کوئی خطرہ فی الحال موجود نہیں ہے. اور انہوں نے اس کا تھوڑا سا حوالہ ایک دفعہ پھر سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے دیا کہ جب امریکہ میں 2001 میں دہشت گرد حملے ہوئے تھے, اس کے بعد جب ہم اس اتحاد میں شامل ہوئے, تو اس وقت اگر پاکستان میں ان کے بقول اگر جمہوری حکومت ہوتی تو آج تعلقات کی نوعیت شاید مختلف ہوتی.
تو یہ بتائیے کہ کوئی عملی کارروائی بھی ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کو بحال کرنے کی اور خوشگوار کرنے کی؟
جی, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جنوری کو جو پہلا ٹویٹ آیا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اس کے بعد صورتحال جو پہلے سے پائی جانے والی کشیدگی تھی وہ مزید بڑھ گئی تھی, اور اس کے بعد جو بیانات آتے رہے امریکہ کے عہدیداروں کی طرف سے, اور اس پہ جب پاکستانی حکام کی طرف سے جو جوابات آتے رہے, اس سے کشیدگی کافی حد تک بڑھ گئی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ابھی اسی مہینے میں جو دو بڑے اہم رابطے ہوئے, ایک تو امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائی تھی, ان کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئیں, اور ساتھ ہی جو سینٹرل کمان کے سربراہ ہیں جنرل جوزف موتی, انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ٹیلیفون پہ گفتگو کی تھی. تو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ امریکہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کے خلاف اسے کوئی فوجی کارروائی کرنی ہے, وہ صرف تعاون چاہتا ہے ان عسکریت پسندوں کے خلاف جو ان کے بقول پاکستانی سرزمین استعمال کر کے افغانستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں. ایسے ہی خیالات کا اظہار معاون امریکی وزیر خارجہ جو تھی انہوں نے بھی کیا تھا. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون بہت ضروری ہے, اور یہ تعاون اگر دہشت گردی کے خلاف امریکی مطالبات کے مطابق ہو تو اور بھی اچھا ہوگا.
بہت شکریہ ناصر آپ کا, آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا. یہ ناصر محمود تھے جو بتا رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ واشنگٹن نے کسی بھی حملے کے لیے تردید کی ہے کہ وہ پاکستان پر کرے گا. اور افغان سیکیورٹی فورسز نے کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کا محاصرہ ختم کر دیا ہے. ہوٹل پر دہشت گردوں کے حملے میں متعدد ملکی اور غیر ملکی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. وائس آف امریکہ کے نام نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
افغان سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 14 گھنٹے تک کابل میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا محاصرہ جاری رکھا اور اس دوران 6 حملہ آوروں نے یا تو خود کو ہلاک کر لیا یا وہ افغان سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے مارے گئے۔ مسلح دہشت گردوں نے فوجی یونیفارم پہن رکھی تھی اور وہ باورچی خانے کے ذریعے ہوٹل میں داخل ہوئے تھے اور وہاں سے وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں ٹھہرے ہوئے افراد کو گولیوں کا نشانہ بنانے لگے۔ اتوار کے روز افغان صحافیوں نے ہوٹل کا دورہ کیا اور ان کے مطابق انہوں نے درجنوں لاشیں دیکھیں۔ افغانستان کے ایک بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشن نے قابل اعتبار سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 43 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہوٹل پر ہونے والے اس حملے سے زندہ بچ جانے والا ایک شخص ممتاز احمد کہتا ہے، ممتاز احمد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کمرے سے ریسپشن کی طرف جا رہا تھا لیکن جب میں نے لفٹ کا دروازہ کھولا تو میں نے 2 خودکش حملہ آوروں کو دیکھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور یہ ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آخری حملہ آور نے اتوار کی دوپہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور 6ٹی منزل پر آگ لگا دی۔ رحیمی نے بتایا کہ 161 افراد کو بچا لیا گیا جس میں 41 غیر ملکی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حملے کی مذمت کی ہے اور ہلاک شدگان کے خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ طالبان باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ سن 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں ہماری انتظامیہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے لیے پیش رفت شروع کر دے گی اور اگلے سال کے اختتام تک یہ سفارت خانہ کھول دیا جائے گا۔ وہ تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں وہ اس شہر کو اسرائیلی دارالخلافت تسلیم کرنے کے فیصلے کو اجاگر کر رہے تھے۔ مشرق وسطی کے اپنے 4 روزہ دورے میں اسرائیل میں اپنے قیام کے دوران مائک پینس نے کہا کہ 6 دسمبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تاریخی اعلان نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہوں اور ٹرمپ خلوص دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ترک فورسز نے پیر کے روز بھی شمالی شام پر گولہ باری کی ہے جو افرین علاقے سے کردش ملیشیا کا صفایا کرنے کی کوشش ہے، جبکہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جلد ختم ہو جائے گا۔ کردش ملیشیا YPG کی شمال مغربی افرین میں ترک فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد سمسیک نے مختصراً بتایا کہ فوجی کارروائی ترکی پر دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کے روز ترکی کی اس کارروائی پر ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے۔ ترکی کردش YPG ملیشیا کا صفایا کرنا چاہتا ہے جو اس کے نزدیک ایک بڑا خطرہ ہے۔ انقرہ YPG کو کلدم ورکرز پارٹی کا ایک حصہ تصور کرتا ہے جو علیحدگی پسند جماعت سے امریکہ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ترکی اور اس کے فری سیرین آرمی باغیوں کے اتحاد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز اولیف برانچ کی مدت کو محدود کرتے ہیں۔ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش کو مرحلہ وار واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ کارروائی منگل کو شروع ہونا تھی مگر اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوگی۔ میانمار اور ہمسایہ بنگلہ دیش کے درمیان حال ہی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ ہزارہا روہنگیا مسلمانوں کو واپس میانمار بھیج دیا جائے گا جو راکھائن صوبے میں فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی تردید کر رہا ہے کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی اس کی سرزمین پر کی گئی۔ اسی اسلحہ میں افغان حکام نے بتایا ہے کہ ہوٹل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان نے افغان حکام کے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی پاکستانی سرزمین پر ہوئی۔ ادھر افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کابل کے حساس علاقے میں واقع ہوٹل پر دہشت گردوں کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ حکام ہلاکتوں میں مزید اضافے کے خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ حملے کے بعد بعض افغان حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس حملے میں افغان طالبان کا دھڑا حقانی نیٹ ورک ملوث ہے، جس کے مبینہ طور پر پاکستانی حدود میں ٹھکانے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کے بعد بعض افغان حلقوں کی طرف سے پاکستان پر انگلی اٹھائی گئی، جسے اسلام آباد مسترد کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حملے کی قابل بھروسہ تحقیقات کرانی چاہیے اور ان اطلاعات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس حملے کی ایک وجہ سیکیورٹی انتظامات میں برتی جانے والی غفلت تھی۔ واضح رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی۔ افغان حکام کے مطابق اس حملے میں مارے جانے والوں میں 14 غیر ملکی شامل ہیں، جن میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمان، عملے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ حملہوروں نے فوجی اہلکاروں کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ حملے کے دوران لگ بھگ 150 افراد بشمول 41 غیر ملکیوں کو ہوٹل سے محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا تھا۔ اس سے قبل کابل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر جون 2011 میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اعتماد کا فقدان ختم ہوتا نظر نہیں آتا، اور یہ بات کابل میں ایک ہوٹل پر دہشت گرد حملے کے بعد بھی سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں افغان اور پاکستانی تجزیہ کاروں سے گفتگو متاثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔
افغانستان میں جب بھی کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے، اس کا الزام افغان حکومت کی طرف سے پاکستان پر لگایا جاتا ہے کہ اس کی سرزمین پر اس حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، جبکہ پاکستان ہمیشہ اس کی تردید کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان الزام تراشی کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں پاک افغان تعلقات کے تجزیہ کار میر ویس کہتے ہیں،
سب سے پہلے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ طالبان کا حصہ ہے، اور سراج الدین حقانی طالبان نیٹ ورک کا ڈپٹی ہے، وہ مولوی ہبت اللہ اخندزادہ کی معاون ہے، تو اسے کوئی طالبان سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو افغان گورنمنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہے، جو کہ حقانی نیٹ ورک اسپیسیفک وہ خیبر پختونخوا سے یا سات وزیرستان سے جو قبائل ایریا ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہاں سے آپریشن کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ اپنی انگلی جو وہ پاکستان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بلیم گیم ہے، اور اس بلیم گیم میں یہ جب اس طرح حملے ہوتے ہیں تو بہترین نظر نہیں آتا۔
لمس یونیورسٹی کے ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں کہ بعض اوقات افغان حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتی ہے۔
جب تک کہ افغانستان کے اندر کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہو جاتا اور جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اپنی ناکامیاں ہیں افغان حکومت کی، اس کو چھپانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک نشانہ بنا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور مغربی ممالک میں بھی جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو آسانی سے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان کو ایک نشانے کے طور پہ استعمال کرتی رہے گی۔
میر ویس کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسے حکومت کی حمایت کرنی چاہیے۔
گزشتہ 70 سالوں میں سے جو پاکستان وجود میں آیا ہوا ہے، یہ کیوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے۔
ڈاکٹر ریس اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ تو درست ہے کہ حالات ہی کچھ ایسے رہے ہیں کہ افغانستان میں جب سے کہ وہاں کمیونسٹ ریولوشن آیا تو ظاہر ہے کہ ہم نے، اور صرف ہم اکیلے نہیں تھے، امریکہ نے بھی، سارے مغرب نے مجاہدین کی حمایت کی۔ پاکستان کی پالیسی میں ابہام ضرور تھا، لیکن کسی حد تک جو تحریری معاہدے ہوئے تھے اور جس میں کہ پاکستان بھی ایک فریق تھا، سالس تھا، تو ان کو منوانے کے لیے کچھ ضرور دباؤ ڈالتا رہا, لیکن پھر طالبان کی یہاں پہ حکومت بنی تو پاکستان ظاہر ہے کہ جو طالبان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ تو نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تو کام پاکستان کرتا ہے, لیکن جو ان کے مخالف دھڑے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلقات رہے ہیں کبھی نہیں رہے ہیں. تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر تو ہم لائے ہیں, کئی دفعہ مذاکرات بھی کرائے ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کرائے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کی حمایت صرف پاکستان کرتا ہے, یہ درست نہیں.
رسول بخش ریز کا کہنا ہے کہ خطے میں امن مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں بند کاروبار حکومت کو کھولنے کی کوشش کے لیے سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے آج پیر کی دوپہر کو ووٹنگ کا وقت مقرر کیا ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
امریکی قانون ساز کم از کم مزید 3 ہفتوں کے لیے حکومت کو رقوم فراہم کرنے کے ایک اقدام پر آج ووٹ دیں گے. اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے کہا,
However, should these issues not be resolved by the time the funding bill before us expires on February 8, 2018, assuming that the government remains open, it would be my intention to proceed to legislation that would address DACA, border security.
بہرحال اگر یہ مسائل 8 فروری 2018 کو ہمارے سامنے موجود اس فنڈنگ بل کی مہلت ختم ہونے تک حل نہیں ہوتے تو یہ فرض کرتے ہوئے کہ حکومت بدستور کھلی رہے گی, میرا ارادہ یہ ہوگا کہ کسی ایسے قانون پر پیش رفت کی جائے جس میں ڈاکا, سرحدوں کی سیکیورٹی اور متعلقہ مسائل سے عہدہ برا ہوا جا سکے. میرا یہ ارادہ بھی ہے کہ دفاعی اخراجات میں اضافے, قدرتی آفتوں میں امداد اور دیگر اہم مسائل پر بھی قانون سازی کی جائے. سامعین, ایوان نے گزشتہ ہفتے دیر گئے وفاقی حکومت کو فنڈ کرنے کے لیے بجٹ منظور کیا تھا, تاہم سینٹ کے ڈیموکریٹس نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے اب تک انکار کیا ہے کہ ڈریمرز کہلائے جانے والے ان نوجوان تارکین وطن کو ملک سے نکالے جانے سے بچانے کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے جو اس وقت امریکہ اپنے والدین کے ساتھ آئے تھے جب وہ بچے تھے. میکونل نے ڈریمرز کے لیے ڈیموکریٹس کے مطالبے کو غیر لازمی قرار دیا کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کانگریس کو 5 مارچ تک کی مہلت دی ہے. میکونل نے اس تعطل کو شمر شٹ ڈاؤن سے تعبیر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے بیان کا اعادہ کیا. چک شمر سینٹ کے اقلیتی لیڈر ہیں, تاہم شمر صدر پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے امیگریشن سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے پہلے اتفاق کیا تھا, تاہم اس کے چند گھنٹے بعد ہی انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا. شمر نے کہا کہ جمعے کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک میٹنگ میں ٹرمپ کو ان نوجوان تارکین وطن کو تحفظ دینے کے بدلے میں ان کی ایک اعلیٰ ترین ترجیح کے لیے رقوم فراہم کرنے کے ایک سمجھوتے کی پیشکش کی گئی تھی. صدر ٹرمپ کی یہ ترجیح میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی وزیر دفاع جم میٹس انڈونیشیا اور ویتنام جا رہے ہیں. ان کا یہ مجوزہ دورہ امریکہ کی نئی دفاعی حکمت عملی کا مظہر ہے. ان دونوں ملکوں نے جنوبی بحر چین کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا ہے. دورے کی اہمیت کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی ایک رپورٹ. اسد نذیر.
امریکی وزارت دفاع کی نئی حکمت عملی میں روس اور چین پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے. دونوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و نفوذ کو روکنا امریکہ کی نئی دفاعی پالیسی کی ترجیح اول قرار پائی ہے. جمعے کے روز امریکی وزیر دفاع نے امریکہ کی نئی دفاعی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا,
We will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today, but great power competition.
ہم دہشت گردوں کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں گے جس طرح کہ آج بھی جاری ہے, مگر اب دہشت گردی سے زیادہ ہمارا بڑا مقابلہ دیگر قوتوں سے ہے۔ چنانچہ اب امریکہ کی قومی سلامتی کا بنیادی ارتکاز اسی پر ہوگا۔ نئی دفاعی حکمت عملی میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی شاطرانہ معیشت کا مقصد پڑوسیوں کو ڈرانا دھمکانا ہے اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنی فوجی قوت کو بڑھانا ہے۔ امریکی وزیر دفاع میٹس کا جنوب مشرقی ایشیا کے دو ملکوں کا دورہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویتنام اور انڈونیشیا جنوبی بحیرہ چین کے متنازع علاقے میں چین کو پسپا کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو جدید طرز پر ڈھال رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ویتنام خصوصی طور پر امریکہ کا شراکت کار بنتا نظر آ رہا ہے۔ تجزیہ کار کارل تھیئر کہتے ہیں،
ویتنام از ناٹ این الائی ان دی یو ایس ایز اے ڈیفنس پالیسی، نو بیسز ان دی کنٹری، نو الائنسز اینڈ نو گینگنگ اپ اگینسٹ تھرڈ پارٹی۔
ویتنام امریکہ کا اتحادی نہیں ہے، امریکہ کے وہاں کوئی اڈے بھی نہیں ہیں اور نہ وہاں پر کسی تیسرے ملک کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں، تاہم اس کی فوج کو جدید بنانے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر دفاع میٹس کے اس دورے سے علاقے میں نئی ترجیحات طے پائیں گی، اس میں شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ بہرحال علاقے میں طویل المیاد دفاعی پالیسیوں میں یقیناً تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں صحت آپ کی بہجت حاضر ہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنسدان خون کے ایک ایسے ٹیسٹ میں پیش رفت کی اطلاع دے رہے ہیں جو سرطان کی 8 قسموں کا پتہ ابتدائی مراحل میں ہی لگا سکتا ہے۔ ان اقسام میں انتہائی مہلک نوعیت کے سرطان بھی شامل ہیں جن کا اس سے پہلے تشخیص کرنے والے موجودہ آلات کی مدد سے پتہ لگانا مشکل تھا۔ 1000 مریضوں کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے 70% سرطانوں کے بارے درست تشخیص کر لی گئی۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی سڈنی کمل کیئر سینٹر میں آنکولوجی اور پیتھولوجی کے پروفیسر نکولاس پاپاڈوپلس نے کہا کہ مریض کے لیے یہ ٹیسٹ سادہ ہے اور تکلیف دہ نہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ہی خون دینا ہوتا ہے جس سے ڈی این اے کی جانچ کرتے ہیں، جو ایک جینیاتی مادہ ہے اور ہمارے تمام خلیوں میں موجود ہے، لیکن ہم نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جو صرف ایسے ڈی این اے کی شناخت کرتا ہے جو صرف سرطانی خلیوں میں ہی موجود ہوتا ہے۔ جنرل سائنس میں شائع ہونے والی جانس ہاپکنز کی اس رپورٹ میں یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جائزہ لیا کہ ان کا تجرباتی ٹیسٹ ان لوگوں میں سرطان کا پتہ چلانے کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے جن میں اس بیماری کی پہلے ہی سے تشخیص کی جا چکی ہے۔ سائنسدان لیکوڈ بایوپسی پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں جو ایک ہی طرح سے نشو نما پانے والے ڈی این اے کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ میوٹیٹڈ ڈی این اے خون کے اندر رواں رہتا ہے، پھر اس میں سرطان سے تعلق رکھنے والی پروٹینز کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت سرطان کا پتہ چلا لیا جائے جب ابھی یہ پھیلنا شروع نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اس کا علاج کرنے کا بہتر موقع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پاپاڈوپلس کہتے ہیں کہ سرطان ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلتا ہے، یہ ہمارے اندر نشو نما پاتا ہے اور ہم اس وقت تک بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں جب تک درد محسوس نہ ہو یا پھر کھانسی آنے کی ابتدا ہو، لیکن عام طور پر اس کی تشخیص ہوتے ہوتے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ بیسادانی کے سرطان کا پتہ چلانا سب سے آسان رہا، جس کے بعد جگر، پیٹ، لبلبا، گلا، آنتوں، پھیپھڑوں اور چھاتی کے سرطان بھی رہے، لیکن ابھی یہ ٹیسٹ استعمال کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی توثیق کے لیے ایک وسیع تر مشاہدہ اور تجربات درکار ہیں۔ سرطان کے مریضوں کی بجائے عام لوگوں میں اس کے لیے کام جاری ہے تاکہ اس کے مؤثر ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ کسی بھی بیماری کی طرح سرطان کے مرض کی جانچ اگر ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو علاج معالجے کا نتیجہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے سائنسدان ایسے ٹیسٹ کو انتہائی اہم پیش رفت قرار دیتے ہیں۔ جلد تشخیص سے علاج کے مؤثر ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سرطان کا بھی کسی دوسری بیماری کی طرح اگر جلد پتہ لگ جائے تو پھر مناسب علاج کے ذریعے متعدد جانیں بچانا ممکن رہتا ہے۔ پروفیسر پاپاڈوپلس کہتے ہیں کہ یہ اسٹڈی جو ابھی شائع کی گئی ہے دراصل پہلا قدم ہے، جبکہ وسیع تر پیمانے پر ہزاروں افراد کے ساتھ تجربات جاری ہیں۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
Mm-hmm. تنہائی دھول اڑتی ہے یا تنہائی.
پاکستان میں ٹی وی پر اب تک ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات پر بننے والے ڈراموں کا رجحان تیزی سے عام ہو رہا ہے اور اسی تیزی سے روایتی ڈراموں کا سحر ٹوٹ رہا ہے. معاشرے میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہے وہی ڈراموں کے موضوعات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. گیلف سروے آف پاکستان اور پاکستانی میڈیا کی ریسرچ سے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق 65% ناظرین اب ایسے ٹی وی چینلز دیکھنا پسند کرتے ہیں جن پر باغ جیسے ڈرامے نشر ہوں. اس سروے کے مطابق 67% بالغ خواتین اور 56% بالغ مرد انٹرٹینمنٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم ٹی وی نیٹ ورک کا ڈرامہ اڈاری جس میں بچوں سے زیادتی کو موضوع بنایا گیا تھا مقبولیت کے لحاظ سے بہت آگے پہنچا. اڈاری کے بعد اور اب باغی کی غیر معمول مقبولیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ خواتین پر تشدد بچوں سے زیادتی اور معاشرے کے دیگر تلخ حقائق پر بننے والے ڈراموں کو زیادہ پسند کر رہے ہیں جن پر بات کرنا کبھی ممنوع سمجھا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا جب پاکستانی ڈراموں کی دھوم دنیا میں ہر جگہ تھی جہاں اردو سمجھنے اور بولنے والے رہتے تھے لیکن ان ڈراموں کے موضوعات صرف مخصوص انداز کے ہوتے تھے. لیکن اب ٹی وی چینلز ایسے ڈرامے پیش کر رہے ہیں جن میں بیان کی گئی کہانیوں کا شمار کبھی ممنوع بھی ہوا کرتا تھا. اس کی سب سے بڑی مثال قندیل بلوچ کی زندگی پر بننے والا ڈرامہ باغی ہے. باغی کی مصنفہ شازیہ خان کے بقول قندیل بلوچ شیرنی تھی.
اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ بہن کی کمائی کھاتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ نشے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جوا کھیلتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بہن کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو شرم آ رہی ہے؟ خبردار رہنا ہاتھ لگا ایسے.
دیکھ باجی تو غلط بات پر ساتھ دے رہی ہے اس کا.
غلط باتوں میں میرے تیرا بھی ساتھ دیا ہے. نہ چھڑا کے لاتی نہ جیل سے تو سڑا مرا پڑا ہوتا. نشائی غلط ساتھ دے رہی ہے. غیرت نہ ہوتے
تو بس مجھے اور پائی کو تانے دیتی رہنا. اور ہم نے تجھ سے کبھی پوچھا تو شہر میں کیا کرتی پھرتی ہے؟ کس طرح اور کہاں سے اتنے پیسے کما کے لاتی ہے؟ نہیں بول بول.
شازیہ کہتی ہے کہ قندیل بلوچ کے غیرت کے نام پر قتل نے ایک بار پھر اس مسئلے کو شدت سے اجاگر کیا.
سوشل میڈیا میں خود کو قبل بلوچ بتانے والی اصل میں فوزیہ بتول ہے. کوٹ ادو میں عابد نامی ایک شخص سے فوزیہ بتول کی 2008 میں شادی ہوئی تھی اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی ہیں. یہ نکاح نامہ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹ ادو کے رہائشی عابد نامی ایک شخص کا ہے جس کی 2008 میں فوزیہ بتول نامی ایک لڑکی سے شادی ہوئی.
کیا اس نے بتایا تھا تمہیں اپنی شادی اور بچے کے بارے میں؟
بہت بری عورت تھی وہ. وزیر میں
ہوں نا بڑی کوشش کی میں نے کہ میں کار پاس آ رہے سوال لوں کسی طرح لیکن اس نے نہیں سنی. وہ آنی ہوئی تھی اس نے کہ شہر جا کے کام کرنا ہے. جی
نہیں بیٹا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا.
قندیل کی زندگی پر ڈرامہ سیریل بنانے کا مقصد صرف قندیل کی داستان نہیں بلکہ نام نہاد غیرت کے نام پر قتل ہونے والی تمام خواتین پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا. ایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے سیریل باغی کے ناظرین کی تعداد لاکھوں میں ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان میں سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ امور نے تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کی جائے اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور انہیں قتل کرنے والوں کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے۔ حالیہ دنوں میں ملک بھر میں بچوں کے اغوا اور قتل کے واقعات پر سخت مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پیر کو ہونے والے کمیٹی کے اجلاس میں رواں ماہ قصور اور مردان میں کم سن بچیوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کے واقعات پر متعلقہ پولیس حکام سے اب تک کی پیش رفت معلوم کی گئی۔ پنجاب پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بخش نے قانون سازوں کو بتایا کہ 2015 سے اب تک ایسے 11 مختلف واقعات ہو چکے ہیں اور اب تک کی تحقیقات سے ان کے بقول یہ معلوم ہوا ہے کہ 6 واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے۔ ان واقعات میں متاثرہ بچوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان تھیں۔ ڈی آئی جی کمیٹی کو یہ یقین دلانے میں قاصر رہے کہ ملزمان کی گرفتاری کب تک عمل میں آ سکتی ہے اور ان کے بقول اس میں کئی دن یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مردان میں ایک 4 سالہ بچی آسما کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ڈی آئی جی مردان نے کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور تمام پہلوؤں سے اس عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں قصور میں زیادتی اور قتل کا نشانہ بننے والی بچی زینب کے والدین بھی موجود تھے۔ اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے زینب کے والد امین انصاری نے کہا کہ وہ تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے مطمئن تو ہیں، لیکن ملزمان کے ابھی تک گرفت میں نہ آنے پر وہ قدرے مایوسی کا شکار ہیں۔
اس وقت جو کر رہی نا، اس وقت ہماری جو بھی جی آئی ٹی وغیرہ ساتھ، ان کے باقی بھی کوئی ہیں، ان کا ایک ٹیم ورک ہے، ادر ایجنسی وغیرہ بھی کر نہیں کام، آئی بی وغیرہ ایم آئی جو بھی کر رہے ہیں، تو بس یہ کہہ لے بھی یہ ضرور ہے کہ ملزم ابھی تک گرفت میں نہیں آیا، لیکن کام کافی تیزی سے چل رہا ہے اور کافی سائنٹیفک بنیادوں پر نا ہائی لیول پر اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔
قائمہ کمیٹی نے قانون میں ترمیم کر کے کم سن بچوں کے اغوا، جنسی زیادتی اور قتل میں ملوث افراد کو سرعام پھانسی دینے کی متفقہ طور پر سفارش کرتے ہوئے پولیس حکام سے ایسے واقعات کی تفتیش کے لیے خصوصی سیل بنانے کا بھی کہا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سابق سفیر پر اپنے مضامین اور کتاب میں پاکستان کی حکومت اور فوج کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا الزام ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
امریکہ نے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کوہاٹ کی 3 مختلف تھانوں میں ایک جیسے 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تینوں مقدمات پاکستان کے فوجداری قانون کی دفعات 120B اور 121A کے تحت درج کیے گئے ہیں، جن میں حسین حقانی کے خلاف ملک سے غداری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق سابق سفیر کے خلاف یہ مقدمات کوہاڑ کے تانہ کیس میں شمس الملک، ولد نواب خان، تانہ سٹی میں حبیب الرحمن اور تانہ دلی تنگ میں عزیز اللہ ولد محمد افضل کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں۔ تینوں مقدمات مدعیان کی جانب سے تحریری درخواستوں پر درج کیے گئے ہیں، جن کا متن تقریباً ایک جیسا ہے۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ سابق سفارتکار حسین حقانی نے امریکہ میں قیام کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا ہے اور اپنی 2 کتابوں میں پاکستان مخالف مواد شامل کیا ہے۔ حسین حقانی کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے ایک مدعی شمس الملک نے وائس آف امریکہ کے رابطے پر مزید تفصیلات اور مقدمہ درج کرانے کے مقاصد بتانے سے گریز کیا، تاہم مدعی نے تصدیق کی کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، مگر انہوں نے سرکاری ادارے کا نام اور اپنا عہدہ بتانے سے بھی انکار کر دیا۔ حسین حقانی نے اپنے ایک اخباری بیان میں اپنے خلاف مقدمات کے اندراج پر رد عمل میں کہا ہے، لگے رہو منا بھائی، ایسے تماشوں سے پاکستان کا دنیا میں وقار نہیں بڑھے گا۔ پانچ سال پرانے نام نہاد مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں آیا اور الزام لگانے والا غائب ہو گیا۔ میری مخالفانہ کتابوں اور دلائل کا جواب دے، یہ کتابیں دنیا بھر کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، مقدمہ درج کرنے والے بھی پڑھ کر کچھ سیکھ لے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممتاز قانوندان لطیف افریدی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں حسین حقانی کے خلاف کوہاٹ پہ درج کیے گئے مقدمات کو آئین اور قانون سے مذاق کے مترادف قرار دیا ہے۔
جہاں تک بذات خود ایف آئی آر درج کرنے کا تعلق ہے تو یہ ایف آئی آر کیسز نہیں ہیں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ انہوں نے لندن میں یا امریکہ میں اگر کسی کانفرنس میں یا کہیں کسی ورک شاپ میں یا کسی بھی اور جلسے میں تقریر کی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیریٹوریلی ہمارے عدالتوں کو ان جرائم پہ مقدمہ چلانے کا اختیار حاصل نہیں۔
شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں سال سن 2008 میں گجرات کے اندر سلسلہ وار بم دھماکوں میں مبینہ طور پر ملوث عبدالسبحان قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ قریشی کو بھارت کا بن لادن کہا جاتا ہے اور اس کا شمار انتہائی مطلوب افراد میں ہوتا تھا۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں سہیل انجم۔
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے انتہائی مطلوب دہشت گرد اور 2008 میں گجرات میں ہونے والے سلسلے وار بم دھماکوں کے ملزم عبدالسبحان قریشی عرف توقیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ گجرات دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ عبدالسبحان قریشی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور بم بنانے میں ماہر ہے۔ پولیس کے مطابق اسے بھارت کا بن لادن کہا جاتا ہے۔ اسے دہلی کے غازی پور علاقے سے مختصر مٹ بھیڑ کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اس گرفتاری کو یوم جمہوریہ تقریبات سے قبل ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ دہلی پولیس اسپیشل سیل کے ڈپٹی کمشنر پرمود کشواہا کے مطابق قریشی کے قبضے سے پستول اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ اسے انڈین مجاہدین کا شریک بانی کہا جاتا ہے۔ پولیس کے دعوے کے مطابق وہ سیمی اور انڈین مجاہدین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر نیپال چلا گیا تھا جہاں اس نے کئی برس گزارے۔ اس کے بعد 2013 اور 2015 کے درمیان وہ سعودی عرب میں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا احیاء کرنے کی غرض سے واپس آیا تھا۔ اس نے 26 جولائی 2008 کو احمد آباد اور سورت میں بم نصب کیے تھے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مصروف بازاروں، بس اسٹیشنوں اور یہاں تک کہ اسپتالوں میں بھی جہاں زخمیوں کا علاج چل رہا تھا ٹیفن کیریئر اور موٹر سائیکلوں میں 21 بم نصب کیے تھے۔ قریشی 3 بچوں کا باپ ہے۔ وہ پولیس کو کئی بار دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایک بار پتہ چلا تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں ہے لیکن پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں حملوں کی نیت سے آیا تھا۔ اس پر 2006 میں ممبئی میں سلسلے وار ٹرین دھماکوں کا بھی الزام ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ سن 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں ہماری انتظامیہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے لیے پیش رفت شروع کر دے گی اور اگلے سال کے اختتام تک یہ سفارت خانہ کھل جائے گا۔ وہ طلبی میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ مائک پینس مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے میں اس وقت اسرائیل میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ان دنوں امریکی نائب صدر مائک پینس مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ پیر کے روز وہ یروشلم پہنچے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یروشلم میں امریکی نائب صدر کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی کئی عشروں سے جاری پالیسی کو ترک کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب کے بجائے یروشلم منتقل کر رہا ہے کیونکہ یروشلم ہی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ فلسطینی لیڈروں نے اس فیصلے کی سخت مذمت کی تھی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا تھا کہ اب امن مذاکرات میں امریکہ کی ثالثی قابل قبول نہیں رہی ہے۔ نائب صدر پینس کی پارلیمنٹ تقریر کا پارلیمنٹ کے عرب اراکین نے بائیکاٹ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے اس پر سخت تنقید کی.
אנחנו מקבלים בברכה הערב את סגן נשיא ארצות הברית, ידיד גדול של ישראל, מייק פנס. הוא נחת כאן, אנחנו מקבלים אותו בחום ובגאווה. אני אדון איתו על שני נושאים, על השלום והביטחון.
اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ آج شام ہم اسرائیل کے عظیم دوست امریکی نائب صدر مائک پینس کا استقبال کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ دو امور پر بالخصوص بات کروں گا، امن اور سیکیورٹی. امن کے سلسلے میں فلسطینی صدر عباس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سفارتی عمل میں امریکی قیادت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور جو امن کے بارے میں امریکیوں سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ دراصل امن نہیں چاہتا ہے. اسرائیل جانے سے قبل نائب صدر پینس نے اردن میں شاہ عبداللہ سے ملاقات کی تھی، جنہوں نے یروشلم کو امریکہ کی جانب سے دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا واحد حل دو ریاستی ہے، جسے بین الاقوامی برادری تسلیم کرتی ہے، اور مشرقی یروشلم کو آئندہ کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے. اردن سے پہلے نائب صدر پینس مصر بھی گئے تھے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف مصر کی جنگ میں اپنی امداد جاری رکھے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ اور یورپ کے بڑے شہروں میں کل اتوار کو دوسرے روز بھی خواتین نے عدم مساوات اور دیگر سماجی مسائل پر احتجاج کرنے کے لیے مارچ کیا. اس نوعیت کے احتجاج کا آغاز گزشتہ سال ہوا تھا، جو بیشتر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب اور خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ ان کے رویے پر عورتوں کی برہمی کے اظہار کے لیے تھا. سلت اس کا ہو کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہنا سسیس.
اس برس ہونے والی یہ ریلیز سماجی بے انصافیوں کے ایک وسیع سلسلے کے خلاف جد و جہد کے لیے کسی تحریک کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لاس ویگس میں خواتین کی مارچ میں شرکت کی اپیل کے جواب میں ہزاروں افراد اتوار کو باہر نکلے. تاہم اختتام ہفتہ دیگر شہروں میں ہونے والے جلسے جلوسوں کے برعکس، لاس ویگس میں اس مارچ کو انتخاب کی طاقت کا نام دیا گیا تھا، جس کا مقصد ووٹروں، خاص طور سے خواتین کو اس سال ہونے والے کانگریس کے اہم الیکشنز میں ووٹ دینے کا اہل بنانا تھا. سلور اسٹیٹ وائسز کی ایملی زمورہ کہتی ہیں،
We've also had a lot of folks that are already registered but may not realize that they've moved and needed to change their address or change their.
وہ کہہ رہی ہیں ایسے بہت سے افراد ہیں جو خود کو پہلے ہی رجسٹر کروا چکے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ منتقل ہو گئے ہوں، یا ان کا پتہ تبدیل ہوا ہو، اور یا انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی تبدیل کر لی ہو. 1 جون کو ہماری پرائمریز میں شرکت کرنے کے لیے انہیں یہ بات یقینی بنانی ہوگی کہ انہوں نے کسی مخصوص سیاسی پارٹی کے ساتھ خود کو رجسٹرڈ کیا ہے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل آئندہ الیکشنز میں داؤ پر لگے ہیں، مثلا قابل استطاعت صحت کا انشورنس، اقلیتوں کے حقوق اور امیگریشن کے قوانین. ڈائن پولنگ لاس ویگس کی ریلی میں شرکت کے لیے اوہایو کے شہر ڈیٹن سے وہاں گئی تھیں. وہ کہتی ہیں،
Many many of my friends have already been sent back to Mexico. I've grieved about that. My friends have grieved about it.
وہ کہہ رہی ہیں، میرے بہت سے دوستوں کو پہلے ہی واپس میکسیکو بھیج دیا گیا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے. میرے دوست سیاہ فام ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. سمن گزشتہ سال امریکہ کے 45ویں صدر کی تقریب حلف برداری کے ایک روز بعد بہت بڑے پیمانے پر واشنگٹن میں جلسے جلوسوں کا انعقاد ہوا تھا. بہت سی خواتین عورتوں کے ساتھ ٹرمپ کے رویے کو جارحانہ تصور کرتی ہیں، اور وہ اس بارے میں پرعزم ہیں کہ وہ انتظامیہ کو اپنی آزادیاں سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گی. گزشتہ ماہ ریاست الاباما میں ایک نشست پر مقابلے میں ڈیموکریٹ قانون ساز نے ریپبلکن امیدوار کو شکست دی تھی، جس کی وجہ اس انتخاب میں خواتین، نوجوانوں اور سیاہ فام افراد کی شرکت تھی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے تین مشتبہ دہشت گردوں کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ نے سزائے موت پانے والے تین قیدیوں شفاقت، شبیر شاہ اور محمد لیاقت کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے پیر کو ان کی سزاؤں پر عمل درآمد معطل کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ محمد لیاقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک صحافی پر حملے میں ملوث تھا، جبکہ شبیر شاہ اور شفاقت نے لاہور میں ایک وکیل ارشاد علی کو قتل کیا تھا۔ ان تینوں کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات چلائے گئے تھے جس نے انہیں موت کی سزا سنائی تھی۔ ملک میں دہشت گردی کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے جنوری سن 2015 میں آئین میں ترمیم کر کے خصوصی فوجی عدالتیں ابتدا میں 2 سال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان عدالتوں کی مدت سن 2017 میں ختم ہونے کے بعد ان میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اب تک فوجی عدالتوں سے درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جن میں سے بیشتر کی سزاؤں پر عمل درآمد بھی کیا جا چکا ہے۔ ترک فورسز نے پیر کے روز بھی شمالی شام پر گولہ باری کی ہے، جو افرین علاقے سے کردش ملیشیا کا صفایا کرنے کی ایک کوشش ہے، جبکہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جلد ختم ہو جائے گا۔ کردش ملیشیا وائی پی جی کی شمال مغربی افرین میں ترک فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد سمسک نے مختصراً بتایا کہ فوجی کارروائی ترکی پر دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کے روز ترکی کی شمال مغربی شام کے صوبے افرین میں چڑھائی کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس کر رہی ہے۔ ترکی کردش وائی پی جی ملیشیا کا صفایا کرنا چاہتا ہے، جو اس کے نزدیک ایک بڑا خطرہ ہے۔ انقرہ وائی پی جی کو کلدم ورکرز پارٹی کا ایک حصہ تصور کرتا ہے، جو علیحدگی پسند جماعت سے امریکہ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ترکی اور اس کے فری سیرین آرمی باغیوں کے اتحاد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آپریشن آلیف برانچ کی مدت کو محدود کریں اور شہری ہلاکتوں سے پرہیز کریں۔ نیٹو اتحادی ترکی نے ہفتے کے روز اس فوجی کارروائی سے پہلے واشنگٹن کو اطلاع دی تھی۔ ترکی شمالی شام میں 30 کلومیٹر گہرا حفاظتی زون قائم کرنا چاہتا ہے۔ جیمز جیفری نے واشنگٹن انسٹیٹیوٹ برائے مشرق غریب پالیسی پر ایک معروف فیلو اور سابق علاقائی سفارتکار ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کو بتایا کہ وہ کرد یونٹ نہیں ہیں، امریکہ جن کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ توقع نہیں رکھتے کہ یہ آپریشن زیادہ دیر جاری رہے گا، اور وہ یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ ترک فوجیں ترک کی سرحد کے ساتھ ایک بفر زون تخلیق کرنے کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش کو مرحلہ وار واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ کارروائی منگل کو شروع ہونا تھی، مگر اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوگی۔ میانمار اور ہمسایہ بنگلہ دیش کے درمیان حال ہی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ ہزارہ روہنگیا مسلمانوں کو واپس میانمار بھیج دیا جائے گا، جو راکھائن صوبے میں فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ اگر شٹ ڈاؤن کے بارے میں تعطل برقرار رہا تو ریپبلکن ارکان کو چاہیے کہ وہ سینٹ کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت کا کام چلانے کے لیے فنڈز کی منظوری دیں۔ سینٹ کے قوانین میں ایسی تبدیلی کے لیے امریکی کانگریس میں واضح اکثریت کی حمایت درکار ہوگی، تاہم ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے صدر کی یہ تجویز فوری طور پر مسترد کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی غیر قانونی تارکین وطن کی بلا روک ٹوک امریکہ آمد کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے، اور اگر شٹ ڈاؤن کے بارے میں کوئی تصفیہ نہیں ہوتا تو ریپبلکن پارٹی کو سینٹ میں 51% ووٹوں کے ساتھ لمبی مدت کے لیے بجٹ منظور کرا لینا چاہیے۔ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز سرکاری اخراجات کے بل پر اتفاق نہ ہونے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی تعطل جاری ہے۔ سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل نے ہفتے کو دیر گئے کہا کہ انہوں نے حکومت کو 8 فروری تک اپنے امور کی ادائیگی کے لیے اخراجات کے نئے بل پر راشماری کے لیے پیر 1 بجے الصبح کا وقت رکھا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان نے جب سے چیزیں سنبھال کر رکھنا شروع کی،
اسے جیبوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا چابی ہے یا سکے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اب جیب میں سکوں کے بجائے سیل فون ملتا ہے، اور سیل فون کا کیا ہے، ہاتھ ہی میں رہے تو بہتر ہے۔ مگر اس سارے عمل میں چھونے کو بہت دخل ہے۔ چھونے کی صلاحیت خدا کی ایسی نعمت ہے کہ زندگی کا پتہ دیتی ہے، ورنہ کام کا کیا ہے، روبوٹ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن بھلا ہو سائنس کا، اس نے روبوٹ کو بھی چھونے کی حس دے دی ہے۔ کیلیفورنیا کے محققین ایسا روبوٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چھونے کی حس رکھتا ہو۔ انسان کو بھی اکثر چیزوں کی شناخت کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چھو کر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح اس روبوٹ کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، وہ چھو کر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایسا روبوٹ بنایا گیا ہے جس میں انگلیوں کے لیے ایسے چیمبرز ہیں جنہیں ہوا کے دباؤ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سینسر لگے ہیں، جو سلیکون ربڑ کی جلد لگائی گئی ہے، اس کی مدد سے ہر انگلی یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ وہ کسی چیز سے کب چھو رہی ہے۔ اس روبوٹ کو اسی لیے گرپر کا نام دیا گیا ہے۔ بایو انسپائرڈ روبوٹکس اینڈ ڈیزائن لیب سین ڈیگو میں قائم ہے، اور اس کے روبوٹ انجینئر مائیکل ٹوری کہتے ہیں
And this very much mimics our own skins, where you'll find all of our sensors, all of our nerve endings appear on the surface on our skin.
یہ جلد ہماری جلد سے بہت مماثلت رکھتی ہے، اور بالکل اسی طرح تمام چیزوں کو چھو کر پہچان سکتی ہے۔ ہماری جلد کی طرح اس میں بھی اعصاب رکھے گئے ہیں۔ ٹولی کہتے ہیں روبوٹ میں لگے سینسر سے اعداد و شمار کنٹرول بورڈ کو بھیجے جاتے ہیں، اور مصنوعی ذہانت اور مشین کی سیکھنے کی صلاحیت روبوٹ کو اس کا ماحول ترتیب دینے میں بھی مدد دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
In particular, we wanted to emphasize with this gripper that you could handle delicate objects like a light bulb and apply the torques necessary.
ہم خاص طور پر یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اس گرپر کے ذریعے آپ بہت نازک چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے کہ لائٹ کا بلب، اسے لگانا اور اتارنا وغیرہ۔ اور ہم نے انڈے اٹھانے اور لیبورٹری میں مختلف اشیاء کو اٹھانے کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ان روبوٹس کی تیاری کافی تیزی سے جاری ہے، اور انجینئرز کا کہنا ہے کہ سافٹ ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹ مشینوں کے ذریعے زیادہ وسیع اور زیادہ مختلف کام کروا سکیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکی محکمہ خارجہ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کسی بھی ملک میں ایسے فرد کی گرفتاری یا اسے سزا دینے میں مدد سے متعلق معلومات دینے پر $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس نے امریکی شہری جول شرم کا قتل کیا ہو۔ قتل کی سازش کی ہو یا اس کے قتل میں مدد دی ہو یا اس کی ترغیب دی ہو. 18 مارچ سن 2012 کو شرم کو, جس کی عمر 29 برس تھی, اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ تیز یمن میں اپنے کام پر جا رہا تھا. بندوق بردار شخص ایک موٹر سائیکل کے پیچھے سوار تھا. اس نے مقتول کی گاڑی کے قریب آ کر یہ کارروائی کی تھی. اپنی موت کے وقت شرم بین الاقوامی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں منتظم اور انگریزی کا استاد تھا. یہ ادارہ یمن میں کافی پرانی بین الاقوامی ترقیاتی تنظیموں میں سے ایک ہے. حملے کے چند دنوں بعد جزیرہ نما عرب میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے اس قتل کا دعویٰ کیا تھا. 1984 میں اپنے آغاز کے بعد سے ریورس فار جسٹس پروگرام نے 80 سے زیادہ ایسے لوگوں کو $12.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم کی ادائیگی کی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل معلومات مہیا کی جن سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں مدد ملی یا دنیا بھر میں بین الاقوامی پیمانے پر دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچاؤ ہوا. آپ ریورس فار جسٹس کے بارے میں ٹویٹر @ReversForJustice پر رابطے میں رہ سکتے ہیں. شرم سے متعلق انعام کی پیشکش کے بارے میں مزید معلومات ریورس فار جسٹس کی ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net پر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. اس واقعے کے بارے میں جس کسی کے پاس بھی اطلاع موجود ہو وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے. وہ ای میل بھی کر سکتا ہے, پتہ ہے info@rewardsforjustice.net. شمالی امریکہ میں اطلاع دینے کے لیے فون نمبر ہے 1-800-877-3927 یا اس پتے پر آپ بذریعہ ڈاک بھی اطلاع بھیج سکتے ہیں. ریورس فار جسٹس, واشنگٹن ڈی سی 20520-0303, یو ایس اے. تمام معلومات کو مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے جاتے ہیں. ہماری آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور اب ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.